بسم الله الرحمن الرحیم.
ایک اور موقع آیا کہ دربار میں امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام ابو یوسف کو سامنے کیا گیا کہ اس مسئلے پر ذرا بحث مباحثہ مناظرہ ہو جائے اور یہ مسئلہ نکھر کر سامنے آ جائے. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف سے یہ بحث اور مناظرہ کرنے سے انکار فرما دیا. تو جب حضرت امام مالک نے انکار فرمایا تو فقیہ مدینہ مغیرہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اجازت لے کر کے, کوئی رہن کا مسئلہ تھا اس میں گفتگو کرنی تھی, تو وہ شروع ہوئے. بہت دیر تک یہ علمی گفتگو جاری رہی, یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. مجھے یاد آیا کہ جنرل ضیاء سے پہلے بھٹو کے دور میں جب الیکشن کے اور انتخابات کے نتائج کے بارے میں اختلاف ہوا اور پیپلز پارٹی کے خلاف متحدہ محاذ نے محاذ بنا لیا, تو دور ہو رہے تھے وزیر اعظم بھٹو اور متحدہ محاذ کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب مدرسۃ العلوم العالی کے والد محترم حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کے مابین. تو جس طرح رنگ میں دو باکسر ہوتے ہیں اس شکل میں اخبارات اس کو نشر کیا کرتے تھے کہ پہلا راؤنڈ, دوسرا, تیسرا. تو یہاں بھی یہ علمی گفتگو جب طویل ہو گئی اور مغرب کا وقت قریب آ گیا تو دیکھا کہ مغیرہ امام ابو یوسف پر غالب آ رہے ہیں. یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی تو پھر یہ مناظرہ اور بحث ختم کرنی پڑی. تو دو اور بزرگ اور صاحب علم وہاں موجود تھے, ایک یحییٰ ابن برمک اور علامہ واقیدی صاحب مغازی. تو اذان پر جب مجلس ختم کرنی پڑی تو یحییٰ ابن برمک علامہ واقیدی سے پوچھتے ہیں, ماذا لقی صدیقک ابو یوسف من المغیرہ, کہ دیکھو مغیرہ سے اس علمی میدان میں ابو یوسف کو زک کھانی پڑی کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا کہ لقد حیرہ حتى جعلت اتمنى ان يؤذن المؤذن بالمغرب فيتفرق المجلس لما لقي ابو یوسف منه. کہ مغیرہ کے دلائل نے امام ابو یوسف کو حیران کر دیا, تو میں تمنا کرنے لگا کہ کاش کہ جلدی اذان شروع ہو جائے اور مجلس ختم ہو تاکہ امام ابو یوسف کی جان چھوٹے. تو ماذا لقی صدیقک ابو یوسف, تو آپ کے دوست ابو یوسف کیا اس مجلس میں کیا حال ہوا. تو جب یہ دوسروں کا, دیکھنے والوں کا یہ حال ہے کہ واقعی اور امام ابو یوسف کا بہت قریبی تعلق تھا, تو یحییٰ ابن برمک ان کو چھیڑتے ہیں کہ دیکھو آپ کے دوست کا کیا حال ہوا. تو اسی طرح میدان سے نکل کر خود یہ مغیرہ امام مالک سے سوال کرتے ہیں, کئی فرائد مناظرتی للرجل, کہ امام یوسف سے اس آدمی سے مناظرہ میرا کیسا رہا. تو امام مالک نے فرمایا کہ رأیتک مستعلیاً علیہ, کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ واقعی آپ ان کے اوپر چھا گئے تھے دلائل کے ذریعے. غیر انک کنت تترک شیئاً, کہ ایک چیز آپ نے اس میں چھوڑ دی. تو مغیرہ نے پوچھا کہ حضرت کیا چیز میں نے چھوڑ دی. امام مالک نے فرمایا کہ آپ ان کے اوپر غالب آ چکے تھے اس مسئلے میں اور ان کے لیے نکلنے کا اب کوئی رستہ اور میدان میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی, تو وہ نکلنے کا رستہ تلاش کر رہے تھے, تو آپ نے بالکل تمام راستے بند کیوں نہیں کر دیے کہ نکلنے کا کوئی رستہ بھی ان کو نظر نہ آتا, کتنا لطف لے رہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ تمام اکابر ایک دوسرے کے عاشق معشوق کی طرح تھے. ان چیزوں کو دوسرے انداز میں دیکھنا کہ لڑائی تھی, لا حول ولا قوت الا باللہ. آخرت میں ہم اس اپنی اس جہالت کا جب ان کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا جواب دیں گے. لڑتے تھوڑے ہی تھے وہ, تو ایک جس طرح کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں مناظرہ ہوتا تھا تو 40 شاگرد سامنے بیٹھے ہیں اور امام ان کے دلائل کا جواب دے رہے ہیں اور ان کو اور مسئلے کو نکھارنے کے لیے ان کا اس میں امتحان بھی ہے, علمی ان کے علم میں بھی برکت ہو رہی ہے, تو اسے کوئی لڑائی تھوڑے کہے گا. اس میں کبھی کبھار ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ کسی کو غصہ بھی آیا ہو, کوئی کلمہ بھی زبان سے ایسا نکل گیا ہو جسے دور سے دیکھنے والا جو ایسے میدانوں سے واقف نہیں ہے اسے کوئی دوسرے انداز میں پیش کرے اور سمجھے, تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے. ورنہ یہ حضرات ائمہ تو آپس میں شیر و شکر تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. یہاں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا لحاظ فرمایا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کے سامنے خلیفہ کی تجویز کو رد فرما دیا کہ نہیں, میں مناظرہ نہیں کروں گا ان سے, امام ابو یوسف سے, اور چاہے اور کوئی کر لے, مگر پھر اس سے لطف بھی لے رہے ہیں کہ ان کے شاگرد خاص اور ان کے خلیفہ وہ اس میں کامیاب ہو رہے تھے. تو یہ لحاظ, علم کا لحاظ, رشتوں کا لحاظ کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کس کے جانشین ہیں, حضرت امام اعظم کے, کہ جن سے کسی ایک گفتگو کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا گیا کہ پسینے میں شرابور ہیں, اور کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات, فرمایا کہ اوہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی مجلس سے, علمی گفتگو سے اٹھ کر آ رہے تھے تو پسینہ پسینہ ہو گئے تھے. تو یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا لحاظ فرمایا, رشتے کا لحاظ فرمایا, نسبت کا لحاظ فرمایا. تو اسی طرح جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مسند تھی اس مسند پر کبھی کوئی ساتھ بیٹھ نہیں سکتا تھا, لیکن عبداللہ ابن مبارک جب پہنچے ہیں تو فتزعزع لہو, اپنی جگہ سے ہٹنے لگے, لوگوں کو بھی تعجب ہوا, اسرار سے انہیں اپنے قریب بٹھایا, اپنے بالکل ملا کر حضرت شیخ خود سر روح کے ساتھ میں نماز میں کھڑا ہوتا تھا صف میں مدینہ منورہ میں باب عمر پر, تو ذرا سا دو چار انگل کا فاصلہ رہے کہ حضرت تو ہماری جسمانی کپڑوں کی گناہوں کی بدبو نہ پہنچے, تکلیف نہ ہو, تو حضرت ہاتھ پکڑ کر اپنے دست مبارک سے مجھے ایک آدھ دفعہ کھینچتے تھے, تو پھر میں ذرا سا ساتھ ہو جاتا, پھر سرک جاتا, تو پھر فرماتے ابھی آ جا, کوئی بیچ میں آ کر کھڑا ہو جائے گا, تجھے کچھ کاٹے کہ کوئی چیز ساتھ مل کر میرے ساتھ کھڑے رہنے سے کوئی چیز کاٹتی ہے, کچھ چپتا ہے, تجھے کچھ کاٹے. نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مزجہ وجزاہم اللہ خیر الجزا. تو یہ جیسے حضرت عبداللہ ابن مبارک اور ان جیسےوں کے ساتھ یہ معاملہ بھی تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا, تو اسی طرح مصعب فرماتے ہیں کہ رأیت مالکاً, کہ آپ کی مسند کے بارے میں میں ہمیشہ دیکھتا رہا کہ کوئی آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا, لیکن فإذا جاء الرجل من بني هاشم ثنا رجله وأجلسه, کہ جب بنو ہاشم میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا میں سے کوئی پہنچ جاتا فرماتے ہیں ان کو اپنی مسند پر بٹھا دے، اور وہاں بٹھا کر کے پورے طور پر ان کی طرف توجہ، تمام امور سے، اشغال سے ذہن خالی، نظریں، دل، دماغ پورا، ساری توجہ اس بنو ہاشم کے ایک فرد ہاشمی کی طرف آپ کی رہتی تھی. یہ ادب، یہ نسبت کا لحاظ، جیسے حضرت شیخ قدس روح کا اس طرح کا برتاؤ اور تعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اسی سنت کے نتیجے میں اور اسی ادب کے نتیجے میں سادات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہا. جب کسی کے متعلق معلوم ہو جاتا کہ یہ سادات میں سے ہے تو ہر چیز حضرت کی بدل جاتی اس شخص کے ساتھ، ورنہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں تو اس طرح کے چند ایک استثناء کو چھوڑ کر کسی کی روح رعایت ہرگز نہیں ہوتی تھی. ہارون رشید ایک دفعہ پہنچے اور سبق شروع ہوا تو وہیں بیٹھے بیٹھے سننے لگے تو انہیں ٹوک دیا، فرمایا کہ اگر درس سننا ہے تو جس طرح یہ سب مخلوق بیٹھی ہے تو زمین پر بیٹھ کر سننا چاہیے. چنانچہ خلیفہ کو نیچے زمین پر بیٹھنا پڑا، کرسی کو چھوڑنا پڑا، اور زبردست ایک روک تھا، ایک ہیبت تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس علمی مجلس کی اور درسگاہ کی، کہ اسمائی جیسا امام اللغہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے کہ مجھے کسی عالم سے کوئی ہیبت اور روب کسی کا مجھ پر طاری نہیں ہوا سوائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک عرصے تک روب رہا، لیکن پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اعراب کی غلطی جب میرے کان میں پڑی، فذہبت ہیبتہ من قلبی، تو آپ کا روب میرے دل سے چلا گیا، اور میں نے باقاعدہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے متعلق گفتگو کی کہ یہ کلمہ، یہ اعراب، یہ زبر زیر آپ نے جو یہاں آپ کی زبان سے نکلا وہ صحیح نہیں ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ اچھا، میرا یہ ایک اعراب زیر زبر تو آپ کو برا لگا، لیکن ربیعہ جو کتنا بڑا انسان، کیف لو رأیت ربیعہ، کہ تم اگر ربیعہ سے ملتے تو تمہیں میرے اس زیر زبر پر اشکال نہ ہوتا. کیونکہ جب ہم ان کو جب کبھی پوچھتے تھے کیف اصبحت، ربیعہ کو سوال کرتے کیف اصبحت، فیقول بخیرن یا بخیرن، نہ ساکن ہو پڑھتے نہ مجرور، رون اور رن. اسی لیے ابن وہب فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ پہنچا تو لوگوں نے مجھے ایک مسئلہ دیا ہوا تھا کہ ذرا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیں خنسا کے بارے میں. اب یہ خنسا کہ نماز، طواف، حج، زکوٰۃ، اس طرح کے مسائل تو بے دھڑک ہم پوچھ لیتے تھے، لیکن یہ خنسا کہ جو نہ مرد ہے نہ عورت، اس کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھنا، تو کہتے ہیں جب میں یہ مسئلہ لے کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں پوچھوں گا، فہبت ان اسألہ وہابہ کل من فی المجلس ان یسألہ، کہ مجھے رعب اور ڈر مانے ہوا یہ خنسا کا لفظ اپنی زبان پر لانے سے اور سوال کرنے سے اور پوچھنے سے. تو جس کسی سے کہا تو ان سب نے معذوری ظاہر کی کہ ہم بھی نہیں پوچھ سکتے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا حال بیان فرمایا کہ ما ہبت احدا قط ہیبتی مالک ابن انس، کہ جتنا میں مرعوب رہتا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کسی سے مرعوب نہیں ہوتا تھا. کیونکہ پہلی ملاقات پر جو سفارش والا خط تھا وہ پڑھ کر ایک طرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھینک دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طلب علم اور اس طرح کی اونچی سفارش لا کر اس کو حاصل کرنا ہے. تفسیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بہت مرعوب رہتا تھا. تو یہ ایسے سوال اور جواب کے موقع پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا کیا حال ہوتا تھا سفیان ثوری نے نقل کیا. وہ اس کو شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ یا بل جواب فلا یراجع عیبتن فسائلون نواکس الاذقان, کہ مسئلہ سامنے رکھا گیا امام بولتے ہی نہیں جواب دیتے ہی نہیں اور ہیبت اور رعب کے مارے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ حضرت آپ کیوں نہیں بولتے کیوں جواب نہیں دیتے. سوال کرنے والے اپنی گردنیں نیچی کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. یہی حال حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ لا یرد اعظاما له کان مالک مصیبا فی مجلسہ لا یرد اعظاما له. اور دور دور تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ عز و جل نے کس قدر قبولیت عند اللہ سے نواز رکھا تھا کہ جب امام محمد ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے فارغ ہو کر عراق پہنچے اور اپنی مجلس وہاں جمائی اور مسند درس پر بیٹھے, تو جس دن حدثنا مالکن کہہ کر وہ سبق شروع کرتے امتلا منزلہ حتی یضیق بہم الموضع واذا حدثهم عن غیره من شیوخ الکوفہ لم یجیبہ الا الیسیر, کہ کسی اور محدث کی روایات بیان فرماتے تو بہت تھوڑا مجمع ہوتا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت شروع فرماتے تو سارا مکان بھر جاتا. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اس قدر جاہو جلال کے ساتھ بھی نسبتوں کا پورا پورا لحاظ ملحوظ تھا, اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت حماد اپنے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ اتیت مالکاً, میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اپنے گھر کے بالکل سامنے والے شروع حصے میں وہ تشریف فرما تھے اور دروازے کے دونوں جانب آپ کے شاگردان رشید بیٹھے ہوئے تھے. تو میں دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا, لیکن نو وارد تھا, مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں کا ادب کیا ہے. تو مجھ سے پوچھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے من انت, تو میں نے تعارف کرایا کہ حماد ابن ابی حنیفہ فلاں مسئلے کے متعلق سوال کرنا ہے. پھر کیا تھا, فرمایا کہ ادھرو قریب آ جائیے, حتی اقعدنی بین یدی فرشہ فلما رعا ذلك اصحابہ قاموا جمیعا من مجالسہم فخرجوا من البیت, کہ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر یہ کھڑے ہوئے تھے تو تبھی شاگردان رشید سب سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی حکم ہوگا کہ پکڑو نکالو ان کو. اس کے بجائے پوچھا کہ کون, اور جیسے ہی نسبت کا پتہ چلا کہ حضرت امام اعظم کے صاحبزادے, فرمایا وہ دنوں قریب آ جائیے, یہاں تک کہ بالکل اپنے ساتھ اپنے فرش کے سامنے بٹھایا. تو سارے تلامذہ سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی بہت اونچی شخصیت آ گئی ہے, اب ہمارا یہاں وجود اور بیٹھے رہنا خلاف ادب ہے. تو سب اٹھ گئے اور باہر آ گئے. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان سے سوالات فرمانے لگے کہ تمہارے ابا جان اس مسئلے میں کیا فرماتے تھے, اس میں کیا فرماتے تھے. میں ان کو بتاتا رہا, پھر مسئلہ پوچھتے, پھر اس کی دلیل پوچھتے کہ ان کی دلیل کیا تھی اس مسئلے میں, تو میں دلائل بیان کرتا. فعلمتہ وجعل یسألونی عن اشیاء من مذہب ابی حنیفہ وعن حجتہ, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب سے متعلق بہت سے مسائل پوچھنے لگے, پوچھتے رہے, دلائل پوچھتے رہے. جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو پوچھنا تھا سب کچھ پوچھ چکے, تب ان سے فرمایا کہ سل آپ کیا مسئلہ لے کر آئے ہو وہ بتاؤ. تو میں نے اپنا سوال پیش کیا, تسلی بخش جواب عنایت فرمایا. جب میں پوچھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تب پھر دوبارہ تلامذہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے, اور اتنا ہجوم رہتا تھا کہ تو آپ کی طرف سے منادی اعلان کرتا کہ اہل حجاز داخل ہو جائیں, تو صرف حجازی لوگ اس وقت داخل ہوتے, ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں داخل ہو سکتا تھا. پھر شام والے آ جائیں, عراق والے آ جائیں, ہر ایک کے نام کا اعلان ہوتا. تو فرما دے کہ جب یہ اعلان ہوا ایک مرتبہ کہ عراق والے آ جائیں, تو عراق والے سب پہنچے, جن میں پیش پیش حضرت حماد ابن ابی حنیفہ بھی تھے. تو معمول کے مطابق مسنون طریقے پر انہوں نے جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو اب ساری مجلس تمام شاگردان رشید اور حاضرین اشارہ کر رہے ہیں کہ بولو نہیں بولو نہیں بولو نہیں, سلام بھی نہیں. جب کس کس کی سلام کا یہ جواب دیتے؟ اگر اس طرح سب کا سلام سنتے, سب سے ہاتھ ملاتے, تو کس طرح سبق پڑھا پاتے؟ تو کہتے ہیں سب ڈانٹ رہے ہیں, اشارہ کر رہے ہیں. فاوما الناس الیہ بایدیہم ان اسکت. اب یہ بھی امام اعظم کے بیٹے ماشاء اللہ, تو انہوں نے ان تلامذہ کو جواب دیا, افی صلاتی نحن فلا نتکلم, کیا ہم نماز میں ہیں کہ ہم بولیں گے نہیں؟ تو اتنے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خود جواب دیا, فسمعت مالکا یقول استخیر اللہ. پھر دوسری مرتبہ فرمایا استخیر اللہ, کہ میں اللہ سے استخارہ کر رہا ہوں. اس لیے پھر جیسے استخارہ ہوا کہ فوراً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شروع ہو گئے اور فرمایا اخبرنا نافع, اور اس طرح امام نافع کی 20 روایات ہمیں سنا دی. فحدثنا بعشرین حدیثا, جب 20 حدیثیں سنا دی تو اپنے خدام سے فرمایا اخرجوہم, بس ان کو باہر لے جاؤ, دوسروں کو لاؤ. اسی طرح عبداللہ بن مطیع فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے تو ہمیں کچھ احادیث سنا دی, تو ہم نے عرض کیا کہ ہمیں اور سنائیے, تو صاحب زور سے فرمایا حسب, بس ہو چکا. اسی طرح کسی آدمی نے کوئی سوال کیا تب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بول نہیں رہے, چپ, فلم یجیبو. اب وہ بیچارہ آداب سے ناواقف وہ بول پڑا, لما لا تجیبونی, اب جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لو سألت عما تنتفع به اجبتك, میرے جواب سے تجھے نفع کی امید ہوتی تو میں تجھے جواب دیتا. اسی لیے تو وہاں فرمایا استخیر اللہ حضرت حماد سے, کہ میں اللہ سے استخارہ کر لوں. خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت طلب کی, مجلس میں حاضری کی, اور میرا ارادہ یہ تھا اور تمنا یہ تھی کہ میں حدیث ثقیفہ اور ثقیفہ بنی ساعدہ والا قصہ سنوں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مہاجرین اور انصار وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہوگا, جس مشورے کے لیے جمع ہوئے تھے, وہ حدیث سنوں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میں الجھن میں تھا کہ میں اب یہ مجھے جو احادیث پوچھنی ہے ان کے شروع میں رکھوں یا اس کے آخر میں رکھوں, کیونکہ وہ سنانا شروع فرمائیں گے اور 10 حدیث کے بعد فرما دیں گے حسب, کہ بس ہو چکا. تو کبھی سوال کرنے والا ایک آدھ مسئلہ پوچھتا اس کا جواب عنایت فرما دیتے, اگر مناسب سمجھتے کہ جواب سے اس کو نفع کی امید ہے تو جواب ملتا, ورنہ سکوت ہوتا اور کبھی مناسب سمجھا تو جواب دیا، لیکن اگر اس کے بعد دوسرا مسئلہ کسی نے پوچھ لیا تو فرماتے یا غلام خود بھی ادی فذهب به الى السجن، اور فرماتے کہ مجھے اس کا اختیار ہے کہ جو آداب کے خلاف چلتا ہو تو یہ جیسے میری مسند درس ہے، درس حدیث کی مجلس ہے، اسی طرح یہ عدالت بھی ہے. انی قاضی امیر المؤمنین، تو جب وہ کہتا ہے کہ لا اعود، میں معافی چاہتا ہوں، دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، تب فرماتے خل سبیلا، کہ اس کو جانے دو، چھوڑ دو. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا. جب جواب دیا تو میں نے سند پوچھی، فقول تو اسنادو، تو خدام سے فرمایا کہ جرو برجلی، اس کو پیر پکڑ کر گھسیٹ کر لے جاؤ. اسماعیل قواریری فرماتے ہیں کہ میں پہنچا، میں نے حدیث کے متعلق سوال کیا تو مجھے 10 کے بجائے 12 حدیث سنا دی. جیسے ہی میں نے عرض کیا کہ اور سنا دیجئے، تو فرماتے ہیں کہ وکان السودان قیام علی رأسی فإذا هم حملونی وأخرجونی من داره فرموا بی فی الطریق. میرا یہ کہنا ہی تھا کہ اور سنا دیجئے، اتنے میں تو میں دیکھتا ہوں کہ افریقن خدام نے مجھے آرام سے اٹھایا اور سڑک پر لا کر مجھے آرام سے بچے کی طرح رکھ دیا. کتنی پیاری مجلس اور اس کی داستان کتنی پیاری. حضرت عبداللہ بن مبارک ساتھ تھے، اور ایک مجمع نے پہنچ کر حدیث سننا چاہا اور عرض کیا کہ یا ابا عبداللہ حدثنا ولا تحدثنا الا بحدیث الزہری، ہمیں حدیث سنائیے لیکن صرف ابن شہاب زہری ہی کی حدیث ہمیں سننی ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یوخذ بایدیہم ویقام عنی، کہ ہاتھ پکڑ کر ان کو باہر کا رستہ دکھا دو. تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ان سے کہا کہ اگلے دن کل پھر چلے جانا، اور جو بھی حضرت امام سنائے وہ سن لینا، یہاں الا حد بحدیث زہری کہہ کر نہ کوئی استثناء نہ کوئی شرط لگا سکتے ہیں، یہ یہاں کے ادب کے خلاف ہے. ابو مصر فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو ایک پوچھا جواب دے دیتے، دوسرا پوچھا جواب دے دیتے، اگر کوئی تیسرے تک پہنچ گیا تو فرماتے خذو بیدی فاخرجو، کہ اس کے ہاتھ پکڑو اور اس کو باہر کا رستہ دکھاؤ. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک کی وفات کے درمیان لکھا ہے کہ 30 برس کا فاصلہ ہے، لیکن پھر بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام کے صاحبزادے حضرت حماد کا کتنا لحاظ فرما رہے ہیں، حضرت امام ابو یوسف کا کتنا لحاظ فرمایا، سادات کا کتنا لحاظ فرماتے تھے، حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ سے تو خصوصی انس اور تعلق ہو گیا تھا. جو ابھی میں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق عرض کیا تھا کہ لحاظ فرماتے تھے، چونکہ دیکھتے تھے کہ یہ ان کے جانشین ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور جب امام مالک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تھے تو اس وقت آپ کے شاگرد خاص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، تو اس وقت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ دونوں اماموں کو یکجا اکٹھا دیکھنے والے حضرت لیث تھے. تو لیث بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں لقیت مالکا بالمدینہ فقلت له انی اراک تمسح العرق عن جبینک، تو فرمانے لگے یہ مصری یہ تو بڑے فقیہ ہیں امام ابو حنیفہ. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی ان ائمہ کرام کو ایک درجے میں رکھتے ہیں. فرماتے ہیں ما رائی تو عالم من ثلاثہ, تین بزرگوں سے بڑا عالم کوئی دیکھا نہیں, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی لیلہ اور حضرت امام ابو حنیفہ. مترف تو فرماتے ہیں کہ امام مالک سے کسی مسئلے کے متعلق سوال کیا جاتا تو اذا سئل عن مسئلۃ نظرت فکأنما نبی نطق علی لسانہ, کہ جب اس مسئلے پر امام مالک بولنا شروع فرماتے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی نبی ان کی زبان سے بول رہا ہے. ایسا کافی وافی شافی جواب ملتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی جوانی ہے, بلکہ نوجوان ہے, ابھی نوجوانی ہے, اور اسی حال میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدینہ طیبہ کا سفر ہوتا ہے. تو واپسی پر بڑے اونچے مشائخ میں سے کسی نے سوال کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے, کئی فرائد غلمان المدینہ, کہ آج کل مدینہ منورہ میں نوجوان علمی مجالس قائم کر کے بیٹھتے ہیں, تو ان سے ملاقات ہوئی, ان کا کیا حال ہے؟ تو حضرت امام نے جواب میں فرمایا کہ اگر میری فراست صحیح ہے تو جو اشقر ازرق نیلوں آنکھوں والے نوجوان میں نجابت اور سعادت محسوس کر رہا ہوں کہ وہ آگے چل کر بہت اونچے مرتبے پر پہنچنے والے ہیں. بعضوں نے پوچھا تو حضرت امام نے جواب میں فرمایا کہ رأیت بها علما مبثوثا فإن يجمعه احد فالغلام الابيض الاحمر, کہ میں تو امید رکھتا ہوں کہ وہاں سے علم کے دریا بہیں گے, علم کی نہریں جاری ہوں گی اور علم بہت پھیلے گا, اور ان میں سب سے زیادہ مجھے آرزو اور تمنا کا جو مرکز ہے وہ ایک گورے چٹے خوبصورت سفید و سرخ نوجوان ہے, ان سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ عز و جل انہیں علمی مسند پر فائز فرمائیں گے. تو یہ جواب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے کسی نے حضرت امام کے سامنے دہرایا, اور وہ دہرانے والے کون ہیں؟ ابن غانم. وہ فرماتے ہیں فذکرت ذلک لمالک, کہ میں نے یہ جواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امام مالک کو سنایا, فقال صدق لقیتو, فرمایا کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سچ کہا انہوں نے کہ میں ان سے ملا ہوں, لیکن میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ فرائت رجلا له علم وفهم. اللہ تعالی ہمیں جن سے ہمیں دین پہنچا, جن سے ہمیں قرآن پہنچا, قرآن کے معنی کا جن سے ہمیں علم پہنچا, تفسیر پہنچی, احادیث پہنچی, احادیث کی شروع پہنچی, احادیث کا ذخیرہ پہنچا, احادیث کی شرح پہنچی, ہمارے ان تمام ائمہ مشائخ کو اللہ عز و جل اپنے قرب خاص سے نوازے, فاطر السماوات والارض, اور جب ہم آخرت میں پہنچے تو اللہ تعالی ہمیں ان کے زمرے میں محشور فرمائے, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, وصلی اللہ علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.